جمعہ 10 اگست سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس پیر 13 اگست کو طلب۔ ایوان میں پی ٹی آئی اور مخالف جماعتوں کی نشستوں میں فرق زیادہ نہیں، ایسے میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کس کے ہوں گے؟ تجزیہ کار۔
میرا خیال ہے کہ اسپیکر میں اور وزیر اعظم کے اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں تحریک انصاف جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بنا پائیں گے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کے پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی کا اجلاس 13 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹی قیادت نے اسد قیصر کو قومی اسمبلی اسپیکر اور چودھری محمد سرور کو پنجاب گورنر کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
قومی اسمبلی میں ہمارے اسپیکر کے امیدوار ہوں گے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اسد قیصر صاحب۔ الحمدللہ آج پنجاب میں تحریک انصاف کو بڑی واضح اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور آج ہم وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ چکے ہیں، لیکن آج جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ چودھری محمد سرور صاحب کو پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے نامزد کیا ہے اور وہ پنجاب کے انشاءاللہ نئے گورنر ہوں گے۔
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی کے حلقے میں خواتین کے 10% سے کم ووٹ کاسٹ ہونے پر اس حلقے میں ہونے والے انتخابات کو کالعدم قرار دیا ہے۔ ملک کی تاریخ میں یہ دوسری بار ہوا ہے۔ اس معاملے کی تفصیل جانیے شہزاد ملک سے۔
صوبائی اسمبلی کے حلقے پی کے 23 شانگلہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شوکت یوسف زئی کامیاب قرار پائے تھے۔ ولی خان کی طرف سے اس سے متعلق الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ شانگلہ کے اس حلقے میں بہت سے پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر حلقے کی ایک خاتون نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ ملکی تاریخ میں یہ دوسرا واقعہ ہے کہ کسی بھی قومی یا صوبائی اسمبلی کے حلقے میں خواتین کے 10% سے کم ووٹ کاسٹ ہونے پر یا خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے پر ان انتخابات کے نتائج کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان حلقوں میں دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔
دوسری طرف الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے ووٹ کی رازداری سے متعلق جاری کیے گئے نوٹس پر پیش کیا گیا معافی نامہ قبول کر لیا ہے اور قومی اسمبلی کے حلقے NA 53 سے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ عمران خان نے انتخابات کے دوران ووٹ کو پولنگ بوتھ میں جا کر مہر لگانے کی بجائے پریزائڈنگ افسر کی میز پر اور میڈیا کی موجودگی میں بیلٹ پیپر پر مہر لگائی تھی، جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا تھا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے جام کمال کو وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان عوامی پارٹی کی اتحادی جماعتوں میں تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، آزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی شامل ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی ترجمان انوار کاکڑ نے بی بی سی کو بتایا کہ بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی اتحادی پارلیمانی جماعتوں نے جام کمال کو اتحاد کی جانب سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے متفقہ طور پر امیدوار نامزد کیا ہے، جبکہ اسپیکر کے عہدے کے لیے سابق وزیر اعلیٰ میر عبد القدوس بزنجو کو نامزد کیا گیا ہے۔
افغانستان کے جنوب مشرق میں واقع صوبہ غزنی میں طالبان نے آج صبح ایک بڑا حملہ کیا، جس کے جواب میں امریکی فورسز نے غزنی میں فضائی حملے کیے اور شہر میں جنگجوؤں اور امریکہ کی حمایت یافتہ حکومتی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عبید ملک۔
طالبان اور حکومتی افواج دونوں ہی بڑی تعداد میں ایک دوسرے کو جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ غزنی صوبے کے ترجمان محمد عارف نوری کے مطابق طالبان نے رات گئے غزنی شہر میں چاروں جانب سے حملے کیے اور طالبان جنگجو شہر کے مضافات میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صوبائی ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ غزنی میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی ابھی تک جاری ہے، تاہم حکومتی افواج نے طالبان کو شہر کے مرکز سے پیچھے دھکیلنے کا دعویٰ کیا ہے۔
انڈیا کی ریاست کیرلا میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب کے نتیجے میں اب تک کم سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 20,000 افراد بے گھر ہیں۔ تیز بارشوں کے باعث مقامی دریاؤں میں طغیانی چھائی ہوئی ہے اور پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ پانی کے بہاؤ پر قابو پانے کے لیے حکام نے علاقے میں موجود 24 بند کھول دیے ہیں، جن میں ایشیا کے سب سے بڑے ڈیم میں شمار ہونے والا ایدوکی ڈیم بھی شامل ہے۔ چین کے شمال مغربی علاقے ننگجیا میں ایک حال ہی میں بننے والی مسجد کے باہر آج سینکڑوں لوگوں نے مقامی حکومت کی مسجد کو مسمار کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ مقامی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ مسجد متعلقہ محکمے کی اجازت کے بغیر تعمیر کی گئی تھی۔ ننگجا علاقے میں ہوئی مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہ مسجد مشرق وسطی کی مسجدوں کی طرز پر تعمیر کی گئی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ افغانستان کے شہر غزنی پر طالبان کا مربوط حملہ، یمن میں سکول بس پر بمباری کی عالمی پیمانے پر مذمت، اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی پروگرام میں شامل ہے۔ سیربین کا آغاز پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے ذکر سے۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کے پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی کا اجلاس 13 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے۔ صدر مملکت ممنون حسین نے نگراں وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کی طرف سے بھیجی گئی سمری پر یہ اجلاس طلب کیا ہے۔ اجلاس میں 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ سابقہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نئے ممبران اسمبلی سے حلف لیں گے۔ تفصیل اسلام آباد سے شہزاد ملک کی زبانی۔
قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے مطابق موجودہ اسپیکر سردار ایاز صادق کی سربراہی میں ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جس میں نئے اراکین قومی اسمبلی اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نئے منتخب اراکین کے حلف اٹھانے کے بعد قومی اسمبلی سیکرٹریٹ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول جاری کرے گی۔ عمومی طور پر شیڈول جاری ہونے کے اگلے روز قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے۔ تاہم 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کو قومی اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے، جبکہ سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے سید خورشید شاہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے متفقہ امیدوار ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید خورشید شاہ گزشتہ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسد قیصر کے قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے نئے منتخب ہونے والے صوبائی اراکین سے حلف نہیں لے سکیں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے انتخاب کے بعد نئے منتخب ہونے والے اسپیکر کی نگرانی میں ہی قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے، جبکہ حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکمراں اتحاد میں شامل پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے متفقہ امیدوار ہوں گے، جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا اعلان عمران خان خود کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری سرور کو پنجاب کا گورنر نامزد کیا گیا ہے۔
وہ سب کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پارلیمانی بورڈ کا حصہ تھے، اور جب سارے فیصلے ہو رہے تھے تو ان فیصلوں میں وہ شامل تھے، اور ان کی آراء اور ان کی مشاورت سے پوری پارٹی مستفید ہوتی رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سینیورٹی کا، فہم و فراست کا اور سیاسی تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور پنجاب میں جو بھی چیئرمین صاحب اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کریں گے وہ ان کے ساتھ ایک ان کا اچھا رب اور اچھی کوآرڈینیشن ہوگی۔
واضح رہے کہ چودھری سرور پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی پنجاب کے گورنر رہے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے ووٹ کی رازداری سے متعلق جاری کیے گئے نوٹس پر عمران خان کی جانب سے پیش کیا گیا غیر مشروط معافی نامہ قبول کر لیا ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے حلقے N53 سے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عمران خان نے انتخابات کے دوران پولنگ بوتھ میں جا کر بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کی بجائے پریزائڈنگ آفیسر کی میز پر اور میڈیا کی موجودگی میں ہی بیلٹ پیپر پر مہر لگا دی تھی، جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر صوبہ بلوچستان کی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے جام کمال کو وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان عوامی پارٹی کی اتحادی جماعتوں میں تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی شامل ہیں۔ گزشتہ شب اکثریت دکھانے کے لیے ان جماعتوں کے اراکین کا جو اجلاس ہوا، اس میں ان جماعتوں کے اراکین کے علاوہ جمہوری وطن پارٹی کے واحد رکن اسمبلی گوارام بگٹی نے بھی شرکت کی۔ بلوچستان میں سادہ اکثریت سے حکومت سازی کے لیے 33 اراکین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان جماعتوں میں سے بعض کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ملنے کے بعد ان کی تعداد 33 سے زائد ہوگی۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جام کمال کا کہنا تھا کہ انہیں حکومت سازی کے لیے اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔
جو ہماری یہاں اجتماعی بیٹھی ہے، آج ایک اس پوزیشن میں کھڑی ہے جو کہ ایک سمپل میجورٹی سے بڑھ کر اپنی گورنمنٹ فارمیشن میں حکومت بنا سکتی ہے۔
بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی ترجمان انوار کاکڑ نے بی بی سی کو بتایا کہ بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی اتحادی پارلیمانی جماعتوں نے جام کمال کو اتحاد کی جانب سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے متفقہ طور پر امیدوار نامزد کیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ میر عبد القدوس بزنجو کو اسپیکر کے عہدے کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں حقوق انسانی کی تنظیم بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف علاقوں سے خواتین اور بچوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کے ہمراہ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی ایچ آر او کی وائس چیئرمین طیبہ بلوچ کا کہنا تھا،
گزشتہ روز 8 اگست کو ضلع خوزدار کے علاقے گریشا میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ثناء اللہ سکنے مشکے کے زوجہ عدیلہ بنت امان اللہ کو 3 کمسن بیٹیوں کے ہمراہ حراست میں لے کر اپنے کیمپ منتقل کیا گیا۔ 31 جولائی کو ضلع پنجگور کے علاقے گچک میں سیکیورٹی فورسز نے ایک خواتین بی بی وسیمہ اور اس کے شوہر جمیل بلوچ کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔
بی ایچ آر او کے الزامات پر سرکاری حکام کا رد عمل معلوم نہیں کیا جا سکا، تاہم اس سے قبل وہ سیکورٹی فورسز پر لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور ملک میں اسی سیاسی صورتحال کے تناظر میں میں نے لاہور میں صحافی اور تجزیہ نگار فرازیا سے پوچھا کہ قومی اسمبلی میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا امکانات ہیں؟
دیکھیے، یہ کچھ تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال لگ رہی ہے۔ تو یہ اب چونکہ اسمبلی کا انتخاب ہونے والا ہے اور ڈیٹ آ گئی ہے، تو ابھی بھی یہ نمبرز گیم جو ہے، چونکہ کلوز الیکشن تھا اور واضح اکثریت نہیں ملی ہے تحریک انصاف کو، تو اس لیے یہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ شاید نمبرز میں کچھ بہت کم ایسا ان کو مارجن ملے گا کہ کمفرٹیبلی بنا سکیں گورنمنٹ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ وزیر اعظم یا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر میں کوئی فرق ہوگا، آلدو کہ وہ ایک شو آف ہینڈس کے ساتھ ہے، ایک سیکرٹ بیلٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسپیکر میں اور وزیر اعظم کے اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں جو بھی پارٹی، اگر تحریک انصاف جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بنا پائیں گے، کیونکہ کافی پراعتماد نظر آ رہے ہیں اور جو ایک ہوا ہے ہمارے ملک میں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ایک اکثریت تو ان کے پاس ہے اور ان کا ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ بھی ہے، تو وہ بنا پائیں گے مجھے لگتا ہے۔
اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے، اراکین کی تعداد، اس میں آزاد اراکین، ان کی وفاداریاں جی، ان کی حمایتیں، اس کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی دور پرے کا بھی کوئی امکان ہے کہ شاید حزب اختلاف والے، متحدہ حزب اختلاف جو ہے، اس کے نمائندے کامیاب ہو جائیں؟
جی، جیسے میں نے کہا بہت کلوز ہے، اور اب دور پرے کے امکان کو تو آپ رد نہیں کر سکتے ہیں، اور دونوں سائڈ جو ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ لگ رہی ہیں، لیکن ایک سینس یہ ہے ہماری، جو تھوڑے بہت سٹیٹسٹکس ہمیں لگ رہے ہیں اور جو ہماری روایت ہے آزاد امیدواروں کی کہ وہ किस तरफ जाते हैं, लार्जेस्ट पार्टी के साथ अलाय करते हैं, जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये बना लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ हो जाएगा तो उसके बारे में तो अभी कुछ कहना चाहिए कि नहीं लग रहा है।
ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़ाहिर है कि PTI हुकूमत बना रही है, इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में भी शायद ज़्यादा इम्कान यही होगा कि PTI के इत्तेहादी जो हैं वो या उसकी हिमायत से हुकूमत बन जाएगी। पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है?
देखिए, जितना मुझे जो मैंने फॉलो किया है, मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कोई ऐसी हुकूमत बन पाएगी या बनेगी तो वो चल सकती है कि जो सेंटर से मुतसादम हो, वरना तो ये चले। आई थिंक जिस इस्तेहकाम की इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, जो हमारी मईशत की सूरत हाल है और जो दो बड़ी मेजर पार्टीज फर्स्ट और सेकंड हैं, उनका जो असल जो जहाँ पे जंग थी वो तो पंजाब ही थी, तो मुझे नहीं लगता कि PTI के लिए ये फीजिबल होगा या ये उनके लिए जो है वो किसी भी तरह ये ठीक है कि वो मरकज में तो हुकूमत बनाएं और पंजाब में ना बनाएं। तो उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि पंजाब में भी हुकूमत उन्हीं को मिले और तभी वो अपना जो उनका एजेंडा है, क्योंकि KP में तो पहले भी थी उनके पास हुकूमत, तो अगर कोई जो तब्दीली वो लाना चाह रहे हैं वो उसका मुझे लगता है कि असर तभी नजर आएगा लोगों पर और वो भी अपने इलेक्टोरेट को तभी कुछ बता सकेंगे अगर पंजाब भी उनको मिलता है। इसके बाद का मंजरनामा क्या होगा और कितनी इसमें इससे काम रहता है इस हुकूमत में, और बहुत सारी बातें हो रही हैं कि दरमियानी मुद्दत का इंतखाब होगा और ये कितना चल पाएगा, वो उसके बाद देखने की बात है कि अपोजिशन किस तरह की सियासत करती है और वो इकट्ठे रहते हैं या नहीं रहते, तो वो भी अभी उसके ऊपर भी कुछ शकूक नजर आ रहे हैं कि ये ज्वाइंट अपोजिशन जो आप कह रहे हैं ये किस हद तक ज्वाइंट रहेगी, तो इसलिए। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग तो मुझे लग रहा है कि शायद ये मरकज और पंजाब दोनों में उनके इंसाफ जो है वो शायद अपने एलायंस के साथ हुकूमत बना लें।
लाहौर से ये थी सहाफ़ी और तज़िया निगार फराज़िया। और अब रुख करते हैं यमन का, जहां बागियों के ज़ेर कब्ज़ा शुमाली यमन में सऊदी सरकर्दगी में कायम फ़ौजी इत्तेहाद के एक स्कूल बस पर बमबारी से होने वाली हलाकतों पर आलमी सतह पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। तहम इत्तेहाद में शामिल ममालिक इसे दुरुस्त इकदाम करार दे रहे हैं। उनके बकौल ये कार्रवाई सऊदी अरब में हूसी बागियों की जानिब से मिज़ाइल दागने का जवाब है। नामनिगारों के मुरासलों पर मबनी तफसीलात के साथ नाजिया गुलजार।
सऊदी अरब की क़यादत में कायम करदा इत्तेहाद की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक स्कूल बस पर फ़ज़ाई हमले में 29 बच्चों की हलाकत की तस्दीक अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से की गई है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश ने इस मामले की आज़ाद तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। अमरीका की स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीदर नोरेट ने कहा,
हम सऊदी इत्तेहाद पर जोर दे रहे हैं कि वो इस वाकये की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात कराएं। बमबारी के दौरान मुतासिर होने वाले आम शहरियों के हवाले से मुकम्मल मालूमात इकट्ठी कर ली गई हैं और हमने फ्री कैंप पर जोर दिया है कि वो आलमी कवानीन के मुताबिक शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएं। हम यमन में शहरियों की दादरसी के लिए इंसानी इमदाद की खती रकम मुहैया कर रहे हैं।
उधर अक़वामे मुत्तहिदा के यमन में तायुनात नुमाइंदा खुसूसी मार्टिन ग्रिफिन इस मसले के मुज़ाकरात के जरिए हल के लिए पुरअज़्म हैं।
मैसिव ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग इन यमन,
इन वाकयात से यमन पर बड़े पैमाने पर इंसानी मसाइब और उनका खित्ते पर असर, मुमकिना तौर पर तजारती रास्तों की तबाही और यमन में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इजाफे का सबब बन सकता है। इन खदशात से बचने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। मुझे कुछ अरसा पहले की शाम की सूरत हाल याद है और यमन के हवाले से मेरे खदशात हैं कि अगर हमने इन मसाइल को रोकने के लिए कोई खातिर खा इकदाम न किए तो यहाँ की सूरत हाल शाम से ज्यादा अबतर हो सकती है।
यमन में एक स्कूल बस पर बमबारी के तनाजुर में रेड क्रॉस की आलमी कमेटी ने जोर देकर कहा है कि बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक शहरियों की हिफाजत हर हाल में करना लाजिम है, जबकि नार्वे की महाजरीन की कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने इस हमले को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि इत्तेहादी फौज जंग के कवायद वाबित को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही है। यमन में सेव द चिल्ड्रन की सिल्विया गेले कहती हैं कि बैन اقوام برادری کو اس طرح کے حملے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.
ہم اس واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان واقعات کی سخت مذمت کے ساتھ ساتھ ان ملکوں کی حمایت کرنا بند کریں جو اس تنازع کو ہوا دے رہے ہیں. اور ہم اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ممبران سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرزور آواز اٹھائیں کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے احتساب کا عمل مضبوط ہونا چاہیے اور فریقین کو اس تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر لایا جائے.
ادھر اتحادی افواج جو حوثیوں کے خلاف یمن کی حکومت کی حمایت میں لڑ رہی ہے نے کہا ہے کہ ان کی بمباری قانونی طور پر درست تھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی فضائیہ نے شہریوں کو کبھی بھی جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا ہے, لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں اتحادی افواج پر ہسپتالوں, مارکیٹوں, سکولوں اور رہائشی علاقوں پر بمباری کے الزامات عائد کرتی رہی ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں جنگ اور اس معاشرے کی وجہ سے 2 کروڑ سے زیادہ افراد اس وقت ایک المناک حالت کا شکار ہیں جنہیں امداد کی سخت ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے ادارے یونیسیف کے ترجمان کہتے ہیں,
We believe UNICEF that this is the single worst attack since 2015.
ہمارے خیال میں 2015 کے بعد سے یہ سب سے تباہ کن بس حملہ تھا جس میں بچوں کی بڑی تعداد متاثر ہوئی. یمن میں جاری کشیدہ صورتحال کے باعث ہر روز بچے قحط سے مرتے ہیں. 11 لاکھ کے قریب بچے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. 40 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں.
2 سال پہلے حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کا کنٹرول سنبھالا تھا اور ملکی صدر کو جلاوطنی کی راہ اختیار کرنا پڑی تھی, جس کے بعد سعودی قیادت میں اتحادی افواج نے علاقے میں کارروائی شروع کی جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. اور یمن میں اسکول بس پر اس حملے کے بارے میں سوشل میڈیا پر بھی کافی تبصرے اور آرا آ رہی ہیں. بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران سے میں نے پوچھا کہ سعودی سرکردگی میں قائم فوج اتحاد کے اس حملے کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں.
عمر, پاکستانی ٹویٹر پر صبح سے یمن جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس میں گزشتہ رات کو ہونے والے حملے کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے. پاکستان میں خاص طور پہ اس میں پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے جو اس وقت اسلامی ممالک کے ایک اتحاد کی افواج کے سربراہ ہیں, اور ان پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری حملہ ہے اس کے بارے میں مثلا صفی احمد نے لکھا کہ سعودی بمباری سے جہاں 29 بچے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. آگے انہوں نے لکھا ہے شکریہ راحیل شریف. اس کے بعد فیض اللہ خان نے لکھا ہے کہ آل سعود کے ریال پہ پرنے والی اسلامی افواج کے یمن میں سکول بس پہ حملے جس میں ننے بچے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. کون ہے جو ایران اور سعودی جو ان کی جنگ ہے اس سے امت مسلمہ کو کی جان چھڑائے گا. اس کے بعد حسینی پاور کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ نے لکھا ہے کہ سعودی اتحاد کے حملے میں اتنے بچے مر گئے, کون ہے جو سارا دن یہ رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ حلب جل رہا ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے.
کوئی ایسی ٹویٹ بھی ہے جس میں سعودی اقدامات کو سراہا گیا ہو؟
بہت سارے لوگ سعودی عرب کی جانب سے جو حملہ ہے اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جیسا کہ عموماً اس طرح کی خبروں کے اوپر ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی خبر یمن کے بارے میں آتی ہے تو اس میں جو لوگ ایران کی حمایت کرتے ہیں وہ سعودی عرب پہ تنقید کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ہمسائے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے شہروں پہ میزائل حملے ہوتے ہیں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ کر رہا ہے. لیکن اس حملے کے بعد بہت کم جسٹیفیکیشنز میں نے پڑھی ہیں جو کہ ایران مخالف جو نام نہاد لابی ہے اس کی طرف سے پاکستانی سوشل میڈیا پہ سامنے آئی ہوں.
اچھا طاہر, یہ تو پاکستانی جو لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ ہیں وہ اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی کوئی ٹویٹس آپ کی نظر سے گزری ہیں اس حوالے سے؟
جی بالکل, انٹرنیشنلی بھی یمن جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ بات کی جا رہی ہے. میں ابھی برطانوی ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا جس میں ٹونی بلیئر, جارج گیلوے جو ایک ایم پی رہے ہیں وہ ٹونی بلیئر پہ تنقید کر رہے تھے کہ وہ آل سعودی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان سے ان کو ایڈوائز کرتے ہیں और उनकी वॉच पे सब कुछ हो रहा है, उसको उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि यमन का जो तनाज़ा है इसके बारे में पूरी दुनिया में बिल्कुल उस तरह बात नहीं होती जिस तरह शाम के बारे में बात होती है, और इसको बदतरीन इंसानी बहरान भी करार दिया जा रहा है। तो इस हवाले से दुनिया भर में इस पर बात हो रही है।
ये थे BBC उर्दू के सोशल मीडिया एडिटर ताहिर इमरान। इंडिया में यकमुश्त तीन तलाकों से मुतालिक मसवदा कानून पर सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात बरकरार, तफसील आने को है। सैरबीना BBC की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं।
हमारे एक पुराने सामे लिखते हैं, वक्त कितना बदल गया है। इंग्लिस्तान से जब बहरी जहाज ताज़ा डाक और अखबारात लेकर 9 माह की तवील मुद्दत में कलकत्ते की बंदरगाह पे पहुंचता था तो वहां मुंतजिर अंग्रेज जहाज के साहिल पर लगने से पहले ही कश्तियां लेकर उस तक पहुंच जाते और डाक के थैलों और अखबारों पर झपट पड़ते।
आज आपका पैगाम बरकी तौर पर एक लम्हे में दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक पहुँच जाता है, लेकिन कागज पर कलम चलाकर दिल की बात रकम करने वाले हमारे सामईन आज भी इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं।
आपके इलाके में पैगाम रसानी की जदीद सहूलियात अभी नहीं पहुंची तो फिक्रमंद ना हो,
आप हमें खत लिख सकते हैं। पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। खतों के जवाब हर इतवार को सैरबीन में दिए जाते हैं।
और खेल की खबरों के साथ नादिया सुलेमान।
इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। मैच का आगाज कल होना था, ताहम बारिश के बाइस पूरे दिन का खेल मुलतवी करना पड़ा। लॉर्ड्स ग्राउंड पर 17 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब पूरा दिन बारिश की नजर हो गया हो। इंग्लैंड ने आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। एजबिस्टन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 31 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के दाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन इमरान नजीर ने करीबन 4.5 साल बाद क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर दिया है। इमरान नजीर जोड़ों के दर्द के बाइस इतना अरसा क्रिकेट से दूर रहे। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो बिल्कुल फिट हैं और प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो रहा है। लीग का इफ्तिताही मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड और लेस्टर सिटी के दरमियान खेला जाएगा। मैच का आगाज बरतानवी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगा। मॉन्ट्रियल में जारी राजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़ा अपसेट उस वक्त हुआ जब विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच राजर्स कप के तीसरे मरहले में ही यूनानी नौजवान खिलाड़ी स्टेफनो सिटसिपास से शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिटसिपास ने जोकोविच को 6-3, 6-7, 6-3 से शिकस्त दी। इसके अलावा वर्ल्ड नंबर 1 राफेल नडाल ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खवातीन के मुकाबलों में दिफाई चैंपियन इलिना स्वीटोलिना ने बरतानवी नंबर 1 योहाना कोंटा को 6-3 और 6-4 से शिकस्त दे दी। बर्लिन और ग्लासगो में जारी यूरोपियन चैंपियनशिप के मुख्तलिफ खेलों में आज 12 गोल्ड मेडल्स के लिए मुकाबले होंगे। मेडल्स टेबल पर इस वक्त रूस 51 तमगों के साथ पहले नंबर पर है, जिनमें 24 सोने के तमगे शामिल हैं। बरतानिया 50 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। बरतानिया ने 18 सोने के तमगे जीते हैं, जबकि नेदरलैंड 12 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है।
खेलों का ताज़ा अहवाल आपने नादिया सुलेमान से सुना। अफगानिस्तान के जनूब मशरकी शहर गजनी पर तालिबान का बड़ा हमला और वादिय कैलाश की दो खूबसूरत आवाज़ें अब पाकिस्तानी मौसीकी के मैदान में। तफसील आपको सुनवाएंगे ज़रा देर में। यहाँ तहमीना कुरैशी से खबरों का खुलासा सुनते हैं।
पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के पहले मरहले में कौमी असेंबली का इजलास 13 अगस्त को तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली के हलके PK-23 शांगला में खवातीन के 10% से कम वोट कास्ट होने पर इस हलके में होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से दरामद किए जाने वाले स्टील और एलुमिनियम पर आयात टैक्स दुगना कर दिया है, जिससे तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में मजीद कमी आई है। कनाडा के शहर फ्रेडरिक्टन में ایک شخص نے دو پولیس اہلکار اور دو شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے چلی کی سابق صدر مشیل بیچلے کو انسانی حقوق کے ادارے کا نیا سربراہ منتخب کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ تہمینہ قریشی سے آپ نے سنا۔ سربینہ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ افغانستان سے ملنے والی خبروں کے مطابق طالبان نے جنوب مشرقی شہر غزنی پر جمعے کی صبح ایک بڑا حملہ کیا ہے، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی فوجوں کے اتحاد نیٹو کا کہنا ہے کہ سرکاری تنصیبات افغان سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہیں، جنہیں امریکی ہیلی کاپٹروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ مزید تفصیل مجھے کابل سے نمانگار عبید اللہ حسام نے بتائی۔
غزنی صوبے کی ترجمان محمد عارف نوری نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان نے جمعرات کی شب غزنی میں چاروں جانب سے حملے کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حملے جمعرات کو رات دیر گئی کہ اور طالبان جنگجو شہر کی مضافات میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ صوبائی ترجمان نے بتایا کہ غزنی میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی ابھی تک جاری ہے اور حکومتی افواج نے طالبان کو شہر کی مرکز سے پیچھے دھکیلنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان کی جنوبی صوبے غزنی کے ہسپتال اہلکاروں نے کا کہنا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس لڑائی سے 16 ہلاک اور 46 زخمی نے رجسٹر کی ہے کہ اکثر افغان سیکیورٹی فورسز ممبر بتا گیا ہے۔ منسٹری آف ڈیفنس کی ترجمان محمد رادمنش نے بی بی سی کو بتایا کہ افغان فورسز نے طالبان کو غزنی کے شہر سے نکالا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے 145 طالبان کو ہلاک کیا ہے، لیکن اس نے افغان سیکیورٹی فورسز کے ہلاک اور زخمیوں کی بتا نہیں دیا۔
اور طالبان کیا کہہ رہے ہیں؟
طالبان نے بڑی تعداد میں جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر دیا ہے، لیکن دقیق ارقام دونوں سائڈ نے نہیں دیا ہے کہ کتنی طالبان اور کتنی افغان سیکیورٹی فورسز ہلاک ہوئی ہے۔
تو عبیداللہ حسام، یہ بتائیے کہ یہ غزنی شہر کتنا اہم ہے؟
حالیہ کچھ عرصے میں افغانستان میں طالبان کی حملوں میں تیزی آئی ہے۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ کچھ عرصے سے طالبان اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہوئے شہری علاقوں میں پر قبضہ کرنے کا کوشش کر رہے ہیں۔ یہ غزنی جو ہے یہ افغانستان کی ایک اہم شہر ہے، جو قندھار، ہرات اور اس غرب کی لوگ اس راستے پہ کابل تک آ رہے ہیں۔ وہ طالبان غزنی میں بہت ٹائم سے فعالیت کرتا ہے، وہ طالبان کی ایک مرکز بھی ہے۔
کابل سے یہ تھے نامنگار عبیداللہ حسام۔ انڈیا میں ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کو قابل سزا جرم بنانے سے متعلق بل آج پارلیمان کے ایوان بالا میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس بل میں فوری طلاق دینے پر شوہر کو 3 قید کی سزا دینے کی تجویز شامل ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان اس قانون کی مختلف دفعات پر اب بھی اختلافات موجود ہیں۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نمانگار سہیل حلیم۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے گزشتہ برس فوری 3 کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا، جس کے بعد حکومت نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں کو فوری طلاق دینے سے روکنے کے لیے ایک قانون بنایا جائے گا۔ یہ بل لوک سبھا میں تو آسانی سے منظور ہو گیا تھا کیونکہ وہاں حکومت کو بھاری اکثریت حاصل ہے، لیکن راجیہ سبھا میں حالات ذرا مختلف ہیں کیونکہ ایوان بالا میں حکومت اقلیت میں ہے اور حزب اختلاف کو ساتھ لیے بغیر قانون سازی کے عمل کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس بل میں 3 دینے والے لوگوں کے لیے 3 قید کی سزا تجویز کی گئی تھی۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کو بل کی کئی شقوں پر اعتراض ہے۔ حکومت نے ان میں سے کچھ کو تسلیم کرتے ہوئے بل میں ترمیم کرنے کا اعلان کیا تھا اور بل کے نئے مسودے کو کل کابینہ نے منظوری دے دی تھی۔ نئے بل میں ضمانت کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے جو اصل بل میں شامل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ مقدمہ صرف طلاق شدہ عورت یا اس کے قریبی رشتہ داروں کی شکایت پر ہی قائم کیا جا سکے گا، اور نئے بل کے مسودے میں مصالحت کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ وفاقی وزیر روی شنکر پرساد:
نمبر ایک، ایف آئی آر تبھی فائل ہوگا جب جو پتنی ہے جس کو 3 دیا گیا وہ کوئی شکایت کرے، یا اس کے بلڈ ریلیشن، بھائی بندھو یا रिश्ते में शादी से संबंधी, कोई पड़ोसी वगैरह नहीं फाइल कर सकता है। आप जाएं कोर्ट में तो समझौता भी हो सकता है मजिस्ट्रेट दोनों के बीच में, और तीसरा बेल मजिस्ट्रेट दे सकता है पत्नी को सुनने के बाद।
लेकिन हिजब इख्तलाफ की जमातें अब भी मुतमईन नहीं हैं। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि बिल में जो तरामीम की गई हैं वो पहले के मुकाबले में बेहतर हैं, लेकिन अब भी इसमें बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश है। और ये कि इजलास के आखिरी दिन इतना अहम बिल पेश करने की कोशिश से ही ये जाहिर होता है कि इस फैसले में सियासत का कितना अमल दखल है।
पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि कई इसमें सुधार आए हैं और हम उन सुधारों का स्वागत करते हैं। काश ये सुधार डेढ़ सेशन पहले आए होते, आज आखिरी दिन में लाना क्या ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग नहीं है? तीसरी बात, इसमें सुधार का अभी भी स्कोप और है, और जब तक विपक्ष के सभी पार्टीज एक साथ बैठ के उस सुधार के बारे में नहीं सोचते तो मैं नहीं समझता कि इसमें अंतिम स्वरूप दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की पैरवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की थी, जिसने इस फैसले को अभी तक चैलेंज नहीं किया है। बोर्ड का कहना है कि वो मुसलमान मर्दों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि फौरी तलाक का तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन बोर्ड का ये भी कहना है कि मुसलमान औरतों के हकूक़ के तहफ़ की आड़ में हुकूमत पर्सनल लॉ में मदाखलत करने की कोशिश कर रही है, और उसकी कोशिश मुल्क में यकसां सिविल कोड नाफिज करने की है। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
برطانیہ کی ایک عدالت نے تین پاکستانی نژاد افراد کو ملک بدر کر کے پاکستان بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ان تینوں افراد کا تعلق برطانیہ میں کم سن لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر جنسی فعل پر آمادہ کرنے والے ایک گروہ سے ہے۔ جرم ثابت ہونے کے بعد وزیر داخلہ نے ان کی برطانوی شہریت منسوخ کر دی تھی۔ مجرمان نے اس فیصلے کے خلاف امیگریشن ٹریبیونل اور پھر اپیلیٹ کورٹ میں درخواست دی تھی، جو اب خارج کر دی گئی ہے۔ میں نے یہاں لندن میں امیگریشن قوانین کے ماہر بیرسٹر محمد اسلام خان سے پوچھا کہ کیا ان افراد کو برطانیہ بدر کرنا آسان ہوگا؟
مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی کورٹ آف اپیل کا فیصلہ ہے، اس کے بعد ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ سپریم کورٹ جائے، اور اگر سپریم کورٹ سے یہ مطمئن نہیں ہے تو یورپین کورٹ آف جسٹس تک جا سکتے ہیں۔
لیکن ایک اکیڈمک سوال، ایک علمی سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ ساری ان کی اپیلیں مسترد ہو جاتی ہیں ہر مرحلے پر، تو کیا ان کو یہاں سے نکالنا، ملک بدر کرنا آسان ہوگا برطانوی حکومت کے لیے؟
جی، یہاں پہ تو برطانوی حکومت نے، اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں سے کافی لوگوں کی شہریت، جو برطانین شہری تھے جن کو شہریت مل چکی تھی، وہ ختم کر کے اپنے ملک بھجوا دیا ہے۔ جس طرح یہ جہادی ہے جو صومالیہ میں جاتے ہیں، جو مصر میں گئے ہیں اور وہ برٹش نیشنل تھے، تو سیکرٹری آف اسٹیٹ یہاں کی جو وزیر داخلہ ہے، وہ انہوں نے یہ اختیار یوز کیا ہے۔ اب جس طرح یہ پاکستانی ہے تو پاکستان کے ساتھ ان کا ایک، اس کو کہتے ہیں ایس او پی، اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر ہے ایک ڈپوٹیشن پہ۔ تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ کہہ دے کہ ان کی شہریت ہم نے ختم کی ہے اور یہ اب پاکستان کی شہری ہے، اس لیے آپ، ہم ان کو ریموو کرتے ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کریں، تو پاکستان کی حکومت کا اپنا ایک پروسیجر ہے، ان کا ویریفیکیشن کا پروسیجر ہے۔ نادرا کی ایک ٹیم ہوتی ہے یہاں پہ، وہ چیک کرتی ہیں کہ کیا یہ پاکستانی نیشنل ہے یا نہیں۔ ایک دفعہ وہ کنفرم کر لیں تو ان کو پاکستان یوزلی لے لیتے ہیں۔
اور اگر بالفرض وہ پاکستانی شہریت اپنی ختم کر چکے ہیں، کیا اس صورت میں بھی ممکن ہوگا کہ انہیں پاکستان ڈپورٹ کر دیا جائے؟
نہیں، اس میں پھر یہ کافی مشکلات ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ لیس پرسن۔ اگر آپ کے پاس کوئی شہریت نہ ہو اور آپ برطانیہ کی زمین پہ ہو، اور پاکستان کو، اگر یہ ایون پاکستان کی حکومت کو کہیں کہ یہ بندے پاکستانی تھے لیکن انہوں نے اپنی سٹیزن آپ لے لیں، تو پاکستان ان کو لینے سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ ابھی پاکستانی سٹیزن نہیں ہے۔ اور یہاں پہ برطانیہ میں کافی ایسے لوگ ہیں ممالک کے کہ جو اسٹیٹ لیس ہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس سچویشن میں پھر وہ یہاں پہ رہتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ۔
اور ایسی صورت میں جب کوئی بندہ کسی ملک کا شہری نہ رہے، تو کیا یہاں پر برطانیہ میں اس کو جو سہولیات میسر ہوں گی وہ اسی طرح سے ہوں گی کہ جو ایک شہری کے لیے ہوتی ہیں، یا وہ ختم ہو جاتی ہیں؟
نہیں، وہ تو وہ کنٹینیو کریں گے ایز ملک میں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ برطانیہ ان کو ریموو نہیں کر سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ان کو ایز اے نارمل لائف گزاریں گے، مطلب ان پہ میں بھی ایک کنڈیشن ہوگی کیونکہ ان میں کچھ لوگ ہیں ان کو 22 سال کی سزا ہوئی ہے, تو جب تک یہ اپنی پوری سزا پوری نہیں کرتے اور ان کا ارلی پیرول اگر ہو گیا تو اس میں پھر کنڈیشن لگ جاتی ہے, شرائط بیل کنڈیشن لگ جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے مطلب یہ شرائط ہے اس کے مطابق آپ یہاں بھی زندگی گزاریں گے.
ان کی شہریت ختم کر دی گئی ہے, تو کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں نہیں آتا کہ آپ کسی کو سٹیٹ لیس بنا دیں؟
جی اس پہ تو آلریڈی پہلے کیسز ہو چکے ہیں, مطلب یہ کہ یہ لوگ یہاں پہ تقریباً اپنی جو ابھی یہ جیل میں ہیں یہ چائلڈ ابیوز اسکینڈل میں, یہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی برطانیہ میں گزار چکے, یہاں پہ ان کے بچے ہیں ان کے فیملیز ہیں, تو جب یہ ڈپوٹیشن جب یہ سائن ہوگا, ابھی ان کا جو ہے ان کی جو اپیل ہے وہ آرٹیکل 8 جو یورپین قانون ہے اس کو کہتے ہیں یورپین کنونشن فار ہیومن رائٹس, اس کا ایک شق ہوتی ہے شق 8, اس شق 8 میں یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں ایک بندے نے اپنی لائف بنائی ہے اس کی فیملی ہے تو اس کو آپ ریموو نہ کریں. ایک صورت میں آپ ریموو کر سکتے ہیں جب کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہو جس سے دوسرے لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے, تو اس سچویشن میں پھر یہ ہے کہ حکومت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کو ریموو کی جائے. آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ لوگ جو ابھی اپیل کر رہے ہیں یہ یہی آرگیو کر رہے ہیں, یہی دلائل دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں پاکستان ریموو کرتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس سے پہلے اس طرح کے کورٹ کے ڈیسیشن آ چکے ہیں, مطلب جس طرح یورپین کورٹ آف جسٹس یا ہیومن رائٹس کی, اس سے ہمیں یہ ڈیسیشن آ چکے ہیں اگر اس طرح کے لوگ ہوں تو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اگر اپنا اختیار صحیح استعمال کیا تو ان کو آپ اس ملک سے ریموو کر سکتے ہیں.
یہ تھے یہاں برطانیہ میں ماہر قانون بیرسٹر محمد اسلام خان. پاکستان کے خوبصورت علاقے کیلاش کی 2 طالبات نے حال ہی میں پہلی بار گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں موجود کیلاش قبیلے کی آبادی چند ہزار نفوس ہی پر مشتمل ہے. آریانہ اور امرینہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے. بی بی سی کی حمیرہ کنول نے کیلاش کی وادی بمبورت میں ان دونوں ستاروں سے ملاقات کی. آریانہ اور امرینہ کی کہانی انہی کی زبانی.
پاری کے مائی رو رو پیشا والا پاری کے دوری کا ہوئی کے ہمارے آنٹی ہے وہ گھر پہ آئی اور اس نے ممی کو کہا کہ وہاں پر کچھ مہمان آئے, اور یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کوک اسٹوڈیو والے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. تو انہوں نے وہ ممی وغیرہ گئی آنٹی وغیرہ وہ وہاں پر پہلے پرفارمنس کر رہے تھے, میری چھوٹی بہن بھی گئی تھی ان کے ساتھ, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون آئے تھے, تو اس نے کہا کہ وہاں پر ہم گانا گانے گئے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے بارے میں ان کو بتاتے, کیونکہ اس کو بتانا اگر کل جاؤ گے تو بتانا میرے بارے میں, کہ اس کو بھی گانا گانے کا بہت شوق ہے. میں یہ سوچ کے سو گئی کہ کاش وہ کل صبح مجھے بلائے. جب صبح ہوئی تو پروانہ جان کی امی دوبارہ گھر آئی, تو اس نے ممی سے کہا کہ ابھی وہاں پر رمبور پہ فوتگی ہوئی ہے اور ہم بڑے اچھا نہیں لگے گا جب ہم جائیں گے, تو اس لیے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں. تو پھر میں ریڈی ہو گئی, ہاں میں کیوں نہیں میں جاؤں گی پہلے سے, کیونکہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا میں جاؤں گی. تو پھر میں نے امرینہ کو بلایا اور ہم دونوں وہاں چلے گئے, اور وہاں جا کر ہم نے ان کو گانا سنایا. جب بھائی نے بتایا کہ آپ کا گانا ریلیز ہوا تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھی سننے کے لیے, تو پھر بھائی نے مجھے گانا دکھایا, تو پھر میں نے جلدی سے میں بھاگ گئی. میں امرینہ کو بلاتی ہوں.
جب میں ماموں کے گھر میں تھی نا, وہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے ڈانس ہو رہے تھے, تو پھر میں نے انہوں نے آریانہ نے کہا کہ ہمارا گانا ریلیز ہوا ہے, تو پھر میں وہاں سے آیا, وہاں آ کے میں خوشی کے موقع میں جلدی آ رہی تھی, تو اس ٹائم میں وہاں سے اٹھ رہی تھی, تو پھر وہاں کے میں کیا کہتے ہیں اسے گر گئی, تو پھر میں جلدی آریانہ کے پاس آیا, تو پھر اس کی بھائی ہے وہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ آپ کی گانا ریلیز ہوا ہے, تو پھر ہم لوگوں نے دیکھا تو پھر بہت مزہ آیا.
5-6 دن تک میں صرف دیکھتی رہی کہ کتنے کامنٹس آئے کتنے لائکس ہوئے, بہت خوشی ہوئی.
خدمت لوگوں کو یہ سب ملتی ہے, ہم پہلے تو یہ کبھی نہیں تھا ابھی ہوا ہے, تو پھر ہم نے کہا کہ ہاں ہم خدمت والے ہمیں ملے, ہم گانا گانے کے لیے کوک اسٹوڈیو میں گئے. यहाँ पर स्कूलों में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ अलग से लड़कियों के लिए खेल होना चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साइंस लैब भी नहीं है और कंप्यूटर लैब भी नहीं है। जब कोई बीमार हो जाता है तो हम उन्हें लेके चतार जाते हैं, और चतार जाने में बहुत मुश्किल होती है। कभी गाड़ी नहीं मिलती है, कभी पैदल जाना पड़ता है।
मैं पहले से ही मम्मी को हमेशा कहती हूँ कि मम्मी मुझे सिंगर बनने का शौक है, तो फिर मम्मी कभी कभी गुस्सा होती है कि आप सिंगर बनो और आपका भाई डांसर बने, क्योंकि भाई को जो है वो डांसर बनने का शौक है ना। तो मैं अपनी मम्मी से कहती कि मम्मी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके दोनों बच्चे अलग सोच रहे।
वादिये कैलाश की दो खूबसूरत आवाज़ें तालिबात आर्याना और अमरीना की बातें आपने सुनी। सैरबीन अभी जारी है।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
या फरान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया, भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
सैरबीन आप बीबीसी की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं। अब वक्त हुआ है हफ्तावार फीचर खेल के मैदान से का। तरतीब व पेशकश अब्दुलरशीद शकूर की है।
गैर मुल्की जमीन पर फिर ढेर हुए घर के शेर।
जो भी कुछ दे रहे हैं वो काफी नहीं है इतने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे प्लेयरों को भेजना।
मेरा ख्याल था कि उनको टॉप 4 के अंदर आना चाहिए था।
इस रिजल्ट से तो यही लगता है कि प्लानिंग या तैयारी जो होनी चाहिए वो सही नहीं हुई।
11 की टीम को एक विराट कोहली कब तक संभाले। स्नूकर अच्छी कारकर्दगी के बावजूद माली मुश्किलात से दो चार, और जीत को तरसने वाली पाकिस्तानी स्क्वाश। खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें लॉर्ड्स के दूसरे टेस्ट मैच में मध्य मुकाबिल हैं, और आज इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। एजबेस्टन के पहले टेस्ट मैच में भारत को शिकस्त हुई तो सुनील गावस्कर ने कप्तान विराट कोहली पर सवालात की बौछाड़ कर दी कि आप तो 15 दिन भी बगैर खेले टेस्ट मैच में आकर सेंचुरी बना सकते हैं, लेकिन दूसरे बैट्समैनों को प्रैक्टिस और एतमाद चाहिए। भारतीय टीम की कारकर्दगी के तजिए के साथ दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
गैर मुल्की जमीन पर फिर ढेर हुए घर के शेर। नहीं झेल सके स्विंग के तेवर, भारत के दावों को खोखला साबित किया इंग्लैंड ने। पहला टेस्ट मैच 31 रन्स से अपने नाम कर साबिक धुरंधरों सुनील गावस्कर और सौरभ गांगुली ने भी ये कहकर गुस्सा उतारा कि घूमने फिरने से ज्यादा प्रैक्टिस पर जोर दिया होता तो ऐसा न होता। खुद कप्तान विराट कोहली भी तो स्विंग की खूबी को बखूबी जानते थे।
सिर्फ हिंदुस्तानी प्लेयर्स को नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी बैट्समैन को स्विंग तंग कर सकती है। और आप साउथ अफ्रीका सीरीज देखिए, हमने हर मैच में 20 विकेट लिए, तो स्पिनर्स ने कितने विकेट लिए उसमें से।
जिस दक्षिण अफ्रीकी दौरे की बात विराट कोहली ने की, वहाँ भी तो भारत टेस्ट सीरीज 2-1 से हारा था। रही बात स्पिनर की, तो तेज गेंदबाजों के दबदबे के दरमियान आर अश्विन ने पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 3 विकेट लेकर अपना दमखम दिखाया, लेकिन बल्लेबाजों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया जब जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, बेन स्टोक्स और नई सनसनी सैम कुरेन की स्विंग होती गेंद उनके बल्ले के पास से निकली। कमाल तो भारतीय गेंदबाजों ने भी किया, लेकिन इंग्लैंड की इस जीत को बेहद खास मानते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली।
एकदम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इसलिए है इंग्लैंड का क्योंकि ज्यादा उनके पास रन नहीं थे डिफेंड करने के लिए, और भारत की जो बैटिंग लाइनअप की हर कोई बात करता है, शिखर धवन, के राहुल, मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे और फिर विराट ने तो पहली पारी में शतक भी बनाया, अपना सब कुछ उन्होंने फॉर्म अच्छा दिखाया।
वैसे पहले टेस्ट मैच में कप्तान विराट कोहली ने दोनों इनिंग में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो तो काबिले तारीफ है ही, लेकिन उन्हें भी पता चल गया होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। विजय लोकपल्ली को पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम में कुछ कमी नजर आई। लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में वो भारतीय टीम के लिए कुछ राहत भी देखते हैं।
वही बात है, एक बार से कहना आसान होता है, पर पुजारा की कमी जरूर खली। लॉर्ड्स में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बेंच स्टोक्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ हरीश गाड़ी चाहता है अच्छा करें।
विराट कोहली अब तो पहली मर्तबा ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज भी बन गए हैं, लेकिन अभी तो उनके कंधों पर नंबर एक टेस्ट टीम भारत को इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में बराबरी पर लाने और स्विंग के खिलाफ अपने बल्लेबाजों का हौसला बढ़ाने की है।
पाकिस्तान जिन चार खेलों में आलमी चैंपियन बना है उनमें एक स्नूकर भी है, लेकिन ये खेल हमेशा से सरकारी सरपरस्ती और तवज्जो से महरूम रहा है। पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन की हिम्मत है जो हुकूमत की बराए नाम सालाना ग्रांट के बावजूद खुद स्पॉन्सर्स तलाश करके खिलाड़ियों की बैन अलाक्वामी मुकाबलों में शिरकत को यकीनी बनाती आई है। इस साल भी एसोसिएशन ने मुख्तलिफ बैन अलाक्वामी मुकाबलों में खिलाड़ियों की शिरकत को तरतीब दे रखा है। मैंने इस जिम्न में पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर मुनव्वर शेख से बात की और उनसे मेरा पहला सवाल यही था कि इस साल पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन अलाक्वामी मुकाबलों में खेलने के कितने मौके मैसर आएंगे।
अभी तक एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है सीनियर्स का, एशियन, और एक अंडर 18 और अंडर 21 हुआ। अभी आगे सबसे पहले एशियन सिक्स रेड है और उसके बाद फिर IBSF सिक्स रेड है और IBSF मेन इवेंट्स हैं। एक नई चीज़ और आई है कि जी इस मरता ACBSF और IBSF एक टूर अरेंज किया है इन्होंने, जिसमें तीन कंट्रीज़ के अंदर वो 36 प्लेयरों का टूर करेंगे, जिसमें दोहा है, इंडिया है और चाइना है। उसके क्वालिफायर्स जो हैं वो आएंगे आपकी IBSF की, अब जो एशियन सिक्स रेड हो रही है उसका जो क्वालिफायर होगा फाइनलिस्ट दे विल रिप्रेजेंट। उसके अलावा 24 प्लेयर जो हैं वो ये खुद इनवाइट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो टूर्स, तीन टूर्स हैं, उसके लिए फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो प्लेयरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि एवरी टूर्नामेंट मोस्ट प्रॉब्ली जो है उसकी प्राइज मनी $40,000 है। उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ, जैसे उनका था कि अभी IBSF अंडर 21 के जो फाइनलिस्ट थे वो दो प्लेयर्स होंगे, इसी तरह IBSF की जो मेन इवेंट होंगे उसमें जो दो फाइनलिस्ट होंगे, दो एशियन से फाइनलिस्ट होंगे, फिर दोनों सिक्स रेड के दो दो प्लेयर्स होंगे। लेकिन क्योंकि ये पहला टूर हो रहा है तो पहले टूर में उन्होंने जो क्वालिफिकेशन दी है उसमें 24 प्लेयर का डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने पास रखा है फॉर इन्विटेशन। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारी रैंकिंग है, हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस है, तो डेफिनेटली हमारे एक या दो प्लेयर्स उसके अंदर होंगे।
मुनव्वर शेख से मैंने पूछा कि पाकिस्तानी हुकूमत से स्नूकर को सालाना कितनी रकम मिलती है और पूरे साल खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मुकाबलों में भेजना और कौमी सतह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद करना, ये सब कुछ इस ग्रांट से मुमकिन हो जाता है।
जो अब तक हमारी सर्वाइवल हो रही है वो हमने जो 2015 में वर्ल्ड कप किया था 2015 में, उसमें थोड़ा बहुत जो स्पॉन्सर्स की तरफ से हेल्प हुई और जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हुई, तो उसके प्रॉफिट्स पे वी आर सर्वाइविंग। अगर देखा जाए तो हर साल जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं, उसके हिसाब से 3 to 4 million वी आर गोइंग इनटू डेफिसिट। अभी भी उन्होंने पहले हमारी ग्रांट कम की थी, लेकिन अल्टीमेटली फिर उन्होंने वो 15 lakh रिलीज कर दिए। जो भी कुछ दे रहे हैं वो काफ़ी नहीं है इतने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे प्लेयरों को भेजना। अगर ये फंड्स नहीं बढ़े हमारे या गवर्नमेंट ने हमें मदद नहीं की तो हमको कट डाउन करना पड़ेगा कि अगर अभी हम 4 प्लेयर भेज रहे हैं तो फिर हम 2 प्लेयर भेज रहे होंगे।
गुज़िश्ता दिनों भारत में मुनक़िदा वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के इंफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी दूसरे राउंड से आगे ना बढ़ सका, जबकि टीम मुकाबलों में पाकिस्तान ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत को शिकस्त दी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उसे इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैंने पाकिस्तानी स्क्वाश की गिरती हुई इस कारकर्दगी के तजिये के लिए साबिक आलमी और ब्रिटिश ओपन चैंपियन जहांगीर खान और उनके कोच साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी रहमत खान को जहमत दी। रहमत खान इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं। پہلا سوال جہانگیر خان سے تھا کہ دو سال پہلے پاکستان نے جونیئر ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ جیتی تھی لیکن اس بار کوارٹر فائنل میں شکست، کیا کہیں گے اس نتیجے پر؟
بالکل جی، دو سال پہلے ہماری ٹیم جونیئر ٹیم جو ہے اس کی ڈیفینڈنگ چیمپئن تھی، مگر یہ ضرور سوچیے گا کہ دو سال پہلے لڑکے انڈر 19 میں کھیل رہے تھے وہ آلریڈی اس وقت اوور ایج ہوں گے، اور یہ بالکل نیا بیچ ہے، نیا لاہور ہے جو پہلی دفعہ اس طرح کی چیمپئن شپ میں کھیل رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی ظاہری بات ہے اس کی کافی ہائی تھی کہ کم از کم جو لڑکے جس طرح کھیل رہے تھے یا جس طرح ان کی ٹریننگ یا جس طرح ان کی ٹیلنٹ نظر آ رہا تھا، میرا خیال تھا کہ ان کو ٹاپ فور کے اندر آنا چاہیے تھا، مگر کچھ ایسی ٹیموں سے بھی وہ ہارے ہیں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہارنا نہیں چاہیے تھا۔ جو نئے لڑکے بھی آئے ان کو اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانی پڑے گی اگر آپ نے پروفیشنل لیول پہ اور اپر لیول پہ جانا ہے۔
رحمت خان سے میں نے پوچھا کہ پاکستان اسکواش کی مجموعی صورتحال خاصی تکلیف دہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اب نہ کھلاڑی ہیں نہ ماضی جیسی فتوحات؟
شکور بھائی، اس رزلٹ سے تو یہی لگتا ہے کہ پلاننگ یا تیاری جو ہونی چاہیے وہ صحیح نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے اگر پلاننگ صحیح نہیں ہوگی تو ریزلٹ بھی نہیں آئے گا۔
جہانگیر خان سے میں نے پوچھا کہ پاکستان اسکواش فیڈریشن کی باگ ڈور پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں میں ہے، آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟
فیڈریشن ایئر فورس رن کرتی ہے، اور ایئر فورس رن کرنے کی وجاہت یہی ہے کہ جو فنڈنگ ہے یا جو سپورٹ ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں گورنمنٹ سے کبھی نہیں ملتی رہی ہے، ایئر فورس کی وجہ سے ہی یہ پوری سپورٹ ہے، کیونکہ ایئر چیف اس پہ خود کی ذمہ داری لی ہے تو وہ اپنے کافی حد تک جو ہے سپورٹ اپنے اینڈ سے کافی پورا کر دیتے ہیں جو گورنمنٹ کے بغیر ہو جاتا ہے۔
اور اس تجزیے میں میرا آخری سوال رحمت خان سے تھا کہ کارکردگی میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟
یہ ضروری ہے کہ ایک اچھا پلان تیار کیا جائے اور پھر اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے وقت کا تعین کیا جائے اور باقاعدگی سے اس کو ڈسپلن کے ساتھ اس پر کام کیا جائے۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو سب کو مل بیٹھ کر نیک نیتی کے ساتھ ایک پلان بنانا ہوگا جس میں فیڈریشن اور پلیئرز مل کر اس کام کی ذمہ داری اٹھائیں اور جو جو کمزوریاں جہاں جہاں بھی ہیں اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اس کا حل نکالیں۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
کلمبو میں پاکستان کے محمد ثاقب نے سری لنکا جونیئر گولف چیمپئن شپ میں 4 under par 68 کا راؤنڈ کھیل کر انفرادی ٹائٹل جیتا۔ ہانگ کانگ میں پاکستان کے حارث قاسم نے کوریا کے لی من وو کو 3-0 سے ہرا کر ہانگ کانگ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں under 17 ٹائٹل جیت لیا۔ بنگلور میں انڈیا اے نے سری لنکا اے کے خلاف پہلا یوتھ ان آفیشیل کرکٹ ٹیسٹ 1 innings aur 30 runs سے جیت لیا۔ پانچویں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے ڈراز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ اکتوبر کی 19 تاریخ سے مسقط میں کھیلا جائے گا۔ افتتاحی روز پاکستان اپنا پہلا میچ ساؤتھ کوریا سے کھیلے گا اور اکتوبر کی 20 تاریخ کو پاکستان کا مقابلہ ہولڈرز انڈیا سے ہوگا۔ ایشین جونیئر انڈیویجول اسکواش چیمپئن شپ اگلے ماہ کی 26 تاریخ سے انڈیا میں منعقد کی جائے گی۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
یہ تو تھا کھیل کے میدان سے، جو ہفتے بھر کی کھیلوں کی اہم خبروں اور واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، مگر کھیل اور دیگر تازہ ترین خبروں کے لیے آپ کسی بھی وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری ویب سائٹ پر ایک خبر قارئین کی خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے ایک بھارتی رکن پارلیمان کے بحروب دھارنے سے متعلق۔ عنوان ہے اس کا، رکن پارلیمان احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ہٹلر بن گئے۔ انڈیا کے ایک رکن پارلیمان نے بطور احتجاج ہٹلر کے حلیے میں پارلیمان کے اجلاس میں شرکت کی، کیونکہ ان کے بقول وزیر اعظم نے عہد شکنی کی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ 67 سالہ نراملی شیوا پرساد نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے کوئی انوکھا سوانگ رچایا ہے۔ ہندو دیوتا، روحانی گروہ اور خاتون کا بحروب شامل ہے۔ انہوں نے بی بی سی کے روی شنکر کو بتایا کہ جو وہ کر رہے ہیں اس سے جلد ان کو توجہ حاصل ہوگی اور لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ رپورٹ پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر ضرور آئیے، کیونکہ اس کی تفصیل خاصی لمبی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو بحروب دھارے ہیں اس کی تصاویر بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر bbcurdu.com۔ سربین، یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جاوید سومرو، پروڈیوسر اسد علی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ تہمینہ قریشی۔